الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما امين يا رب العالمين رفقائي محترم آج جمعۃ المبارک ہے تنظیم کا سالانہ اجتماع اس کا آغاز تو انشاءاللہ باقاعدہ عصر کے بعد ہی ہوگا لیکن چونکہ ساتھی موجود ہیں دور دور سے آئے ہیں اور جمعہ اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے اسی پہلو سے اس کا اہتمام کیا گیا ہے وقت ہمارے پاس محدود ہے مختصر خطاب ہوگا تنظیم اسلامی دین کے جس تصور کی داعی ہے علم بردار ہے وہ قرآن مجید میں اگر ہر ہر برق پر نہ کہیں تو جا بجا اس کی وضاحت موجود ہے تنظیم اسلامی کا کوئی علیحدہ فکر نہیں ہے دین کا جو اصل فکر ہے جس سے مسلمان دور ہے اسی فکر کی طرف وہ قرآنی فکر وہ قرآن و سنت والا اصل فکر اس کی طرف امت کو دعوت دی جا رہی ہے یہی تنظیم کی فکر تو اس بات کو اصولی طور پر جان لیجیے قرآن مجید میں کہیں ایک پہلو اس کا بیان ہوا کہیں دوسرا ہوا کہیں بہت ہی جامعیت کے ساتھ بھی ہوا پوری دعوت ایک اعتبار سے سورۃ العصر میں بھی موجود ہے پوری بات موجود وہ تو پورے قرآن کی ہدایت کا خلاصہ ہے کہیں اشارہ ہے اور کہیں وضاحت ہے ہمارے منتخب نصاب میں بہت سے مقامات شامل ہیں میں نے سورہ بقرہ کی 25 رکوع کی آخری دو آیات کے حوالے سے آج گفتگو کر رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا اہل ایمان اسلام میں اطاعت میں دین میں پورے کے پورے داخل ہونا یہ جزوی داخلہ اللہ کو قبول نہیں ہے یہ بندگی نہیں ہے یہ اطاعت نہیں ہے چنانچہ شیخ الہند رحمہ اللہ نے جو ترجمہ کیا اور پھر اس کی تفسیر بھی لکھی ہے پہلے 5 کی تفسیر تو انہی کی ہے باقی تفسیر عثمانی ظاہر باطن قول عمل ہر اعتبار سے دین میں داخلہ ہوگا اور ظاہر بات ہے کہ عمل کے بھی پھر دونوں پہلو ہیں ایک انفرادی عمل ہے ایک اجتماعی معاملات ہیں سب کو کور کرتا ہے یہ دین اور اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ پورے دین کو اختیار کرو ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان دیکھنا شیطان کے نقش قدم پر مت چل پڑنا شیطان تو چاہے گا کہ تمہیں اول تو پورے دین سے ہی برگشتہ کر دے منحرف کر دے یا دین کے کچھ حصے سے غافل کر دے اور اگر کچھ حصے سے بھی غافل کر دیا اور وہ مستقلا انسان نے اس حصے کو چھوڑ دیا تو اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں یہود کے حوالے سے مسلمانوں کو کان کھول دیے گئے تھے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کیا تم کتاب و شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو ایک کو نہیں مانتے دین کے حصے بکھرے کر رکھے ہیں، کچھ پر عمل ہے اور کچھ کو ہمیشہ کے لیے شعوری طور پر اپنی زندگی سے خارج کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، اسلام کے اندر سماجی قوانین آئے ہیں، سماجی نظام کی تفصیل ہے، آئلی قوانین ہیں، بہت تفصیل آئی ہے. قرآن میں سب سے زیادہ تفصیل ہے یہ آئلی معاملات کے بارے میں. ستر کے احکام ہے، پردہ ہے، لیکن آج کے دور میں ان احکام پہ عمل نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت طے کیے بیٹھی، یہی ہے وہ دین کو پھاڑنا، دین کے حصے بکھرے کرنا. ایک کو ماننا، نماز پڑھیں گے، عمرہ اور حج بھی کریں گے، اور یہاں پر نفلی عمرے اور نفلی حج، لیکن دوسری طرف دین کے واضح احکامات، معاشرتی تعلیمات، عائلی معاملات، سماجی تعلیمات، ان پہ عمل ممکن نہیں. اسی طرح ایک بہت بڑا طبقہ ہے، معاشیات کے حوالے سے صاف صاف چٹا انکار ہے ان کا. آج کے وقت اس دور میں سود کے بغیر اور اس قسم کے معاملات کے بغیر کاروبار چل ہی نہیں سکتا، پھل پھول نہیں سکتا، کیا کرے؟ بینک لون تو لینا پڑے گا. ہاں، اس کی کمپنسیشن کے لیے عمرے اور حج بڑھا دیں گے، وہ بھی اللہ ماشاءاللہ. اکثریت تو وہ ہے جسے کی کوئی پرواہ نہیں، دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں اس وقت کے پاکستانی معاشرے کو ہی دیکھ لیں تو بڑی مایوس کن صورتحال سامنے آتی ہے کہ بڑی بنیادی شے جس کے بغیر اسلام کا تصور نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، ناقابل فہم، ناقابل تصور بات. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بدترین منافقین کو بھی نماز نہ صرف پڑھنی پڑتی تھی بلکہ مسجد میں آ کر حاضر ہوتے تھے، پنج وقتہ با جماعت، تاکہ ان کے اسلام اور ایمان پر کوئی شبہ نہ کر سکے. اس لیے کہ اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو پھر تو ایمان ہی معتبر نہیں ہے، اسلام کا تصور ہی نہیں. اور آج کیا صورتحال ہے؟ بانی محترم نبی رحمہ اللہ استحکام پاکستان نامی کتاب میں ایک چیپٹر میں لکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کا دین سے کتنا تعلق ہے، ذرا اس کا جائزہ لیں. ایک حقیقت پسندانہ جائزہ، ایک تو وہ ہے نا کہ ہماری دینی سیاسی جماعتیں وہ کہتی ہیں کہ ساری خرابی کی جڑ اس میں ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے طبقہ، اس کو حکمران طبقے کو نیچے اتارو کسی طرح. یہ ایک طبقہ ہم پر مسلط ہے، باقی عوام کے اندر ایمان ہے، اسلام ہے، دینی جذبات ہیں، وہ شریعت چاہتے ہیں، وہ نیک ہیں، وہ سب ہیں، پارسا ہیں، متقی ہیں. ایک یہ تصور ہے، ایک ہے حقیقت پسندانہ جائزہ لو ذرا. بانی محترم نے کہا اس کے اس اعتبار سے دیکھو یارڈ سٹک کیا ہے، اسلام اور کفر کے مابین امتیاز الصلاۃ، نماز، ذرا اسی کو لے لو. اور یہ تو انفرادی معاملہ ہے، اور یہ وہ ہے جو کنٹروورشل ہے ہی نہیں، سب جانتے ہیں، فرض عین. کتنے فیصد مسلمان ہیں پاکستانی جو نماز پڑھتے ہیں پنج وقتہ پابندی کے ساتھ؟ حقیقت پسندانہ انداز میں آپ خود بھی سوچیں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے 10%، 8%. جو زیادہ محتاط ہیں وہ اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں 5-6% سے زیادہ نہیں. دوسرے لفظوں میں 90% سے زیادہ وہ ہیں جو اس بنیادی اہم ترین شرط کو بھی پورا نہیں کر رہے، نماز. باقی معاملات تو رہے بعد کے، یہ تو ارکان اسلام میں سے. اس کے بعد وعبدوا ربکم، کل زندگی میں اللہ کی غلامی، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ رسول کی اطاعت، تقاضا تو یہ ہے بار بار مسلمانوں سے. وہاں آ کر تو معاملہ، یہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان میں سے کتنے ہیں جو کل دین پر عمل ہیں، کتنے ہیں جو اس آیت پر عمل کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة؟ انتہائی مایوس کن صورت ہے. لیکن اس سے حقیقت تو نہیں بدل جائے گی. دین کا تقاضا یہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, وہ دین جو اللہ نے جسے سرٹیفائی کیا ہے یہی اصل دین ہے. اسی دین کے حوالے سے کہا کہ ادخلوا فی السلم کافة. چنانچہ یہی بات ہم بتا رہے ہیں, ارکان اسلام کی پابندی بھی کرو. سورہ حج کی آخری دو آیات ذہن میں آ گئی ہوں گی آپ کے. کل زندگی میں اللہ اور رسول کی اطاعت, یہ لازم ہے. قرآن بار بار مطالبہ کر رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. کس سے خطاب ہے؟ کس سے تقاضا؟ لفظ بندگی کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں یا نہیں, اس بحث کو چھوڑ دیں. علمی رب کا تقاضا ہے کہ نہیں ہے, اور اطاعت نہیں کرتے تو وہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 ہے, کچھ معاملے میں اطاعت ہے کچھ میں نہیں ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. اصل میں ایک اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے, اس صراط مستقیم, اور جس کی تکمیل ہو گئی پھر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, ہر اعتبار سے مکمل. قرآن و سنت زندگی کے ہر گوشے کو محیط ہیں, اجتماعی انفرادی تمام معاملات پر حاوی. اور شیطان چاہتا ہے کہ اس راستے سے انسان کو برگشتہ کرے, دائیں بائیں ادھر سے ادھر. وہ اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے, وہ ہر معاملے میں اللہ کی مخالفت کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ ایک تنکے سے کچی زمین پر مٹی کے اوپر ایک لکیر بنا کر دکھائی کہ یہ صراط مستقیم ہے, پھر آڑے ترچھے خطوط کھینچے جو اسے کاٹ رہے تھے. یہ دوسرے راستے ہیں, اور یہ سب دوسرے راستے جو ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں, اور جو اس پر چلے گا اس صراط مستقیم سے جو ہٹا وہ شیطان کے راستے پر. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ, اگر اتنے واضح ہدایت اور تعلیمات کے آنے کے بعد بھی اگر تمہارے قدم جو ہیں وہ بھٹکنے لگے, ڈگمگانے لگے, اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے جو ہے وہ تم انحراف کرنے لگو اور اس کے لیے رستے تلاش کرنے لگو, فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, تو جان لو اللہ تو غالب ہے, زبردست ہے, حکمت والا ہے, اس کا اقتدار سب پر حاوی ہے, اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے. یہ سارا نقصان تم اپنا کر رہے ہو. کھلی تعلیمات کے آنے کے بعد, ابھی تو سورہ بقرہ میں شرعی احکامات جو ہیں اس کی ابتدا ہوئی تھی نا, شریعت کے احکامات شروع ہوئے ہیں, نماز روزے کے حوالے سے بھی تفصیلات آئی ہیں, حج کے بارے میں بھی آئی. ان آیات سے پہلے آپ کو معلوم ہے, جو لوگ قرآن مجید کا مطالعہ رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے. اس سے جو کوئی نکلا, اور اس کے بعد جب دین کے غلبے, کل دین اور دین کی تکمیل کا اعلان ہوا سورہ مائدہ میں, تو وہاں تو صاف کہہ دیا کہ اب اس دین کو جو نہیں مانتے اور اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, جن کا ریاستی اور حکومتی اور اجتماعی نظام مسلمانوں کا اگر اس کے مطابق نہیں ہے, وہ ومن لم يحکم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون. اتنا مکمل دین, اتنی واضح تعلیمات, اور پھر تکمیل دین کے اعلان کے بعد بھی اگر دین پر عمل نہیں کر رہے, اس کو نافذ نہیں کرتے, یعنی انفرادی طور پر تو ہر شخص نے کرنا ہی کرنا ہے. صراط مستقیم پر کون گامزن ہے جو کل زندگی میں اللہ اور رسول کی اطاعت کے مطابق چل رہا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, اور اس دین کے اندر خود بھی عمل کرنا ہے, دین کی دعوت بھی دینی ہے, پہنچانا بھی ہے, امت کے ذمے فریضہ شہادت علی الناس بھی ہے, اور وہ فریضہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک دین کو قائم و غالب نہ کیا جائے. اور دین اور قائم اور غالب نہ ہو مسلمانوں کے ذمے تو یہ تھا کہ کل روح ارضی پر اللہ کے دین کو قائم و غالب کریں. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جزیرہ نما عرب کی حد تک دین قائم ہو چکا، اور اس کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کے انٹرنیشنل فیز کا بھی آغاز ہو گیا تھا. غزوہ تبوک، یہ سلطنت روم کے ساتھ گویا کہ یہ ایک انکاؤنٹر تھا، جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن یہ ہے کہ نکلے تھے جنگ کے لیے، معلوم ہے وہ مرحلہ شروع ہو گیا تھا. صحابہ کرام نے دین کے تقاضے کو سمجھا کہ اصل تقاضا کیا ہے، کہ کل روح ارضی پر اللہ کا دین غالب کرنا اس امت کے ذمے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس کا تقاضا. چنانچہ وہاں سے پھر تبلیغ کے لیے جماعتیں نہیں نکلی، وہاں سے نکلے ہیں لوگ ایک ہی فیصلے کے ساتھ، اب یہاں دین قائم ہو گیا، اللہ نے ہمیں قوت دی ہے، جزیرہ نما عرب میں قائم ہو گیا، اب ہم قوت کے بل پر کل روح ارضی پر اللہ کے دین کو قائم اور غالب کریں گے. چنانچہ وہ تو آپ کو معلوم ہے اس وقت کی دو سپر پاور سے ایک وقت ٹکرا گئے تھے، پرشین امپائر رومن امپائر. مطالبہ کیا ہوتا تھا؟ یہ مطالبہ نہیں تھا تلوار کی نوک پر، تلوار اس لیے استعمال نہیں ہو رہی کہ زبردستی کسی کو مسلمان کیا جا رہا ہے، نہیں، اس کی تو دعوت ہے، اس میں کوئی جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دعوت ہے دین کی، آؤ. وہ خالق و مالک تمہارا بھی رب، ہمارا بھی رب، یہ اس کا دیا ہوا دین ہے، اس کا نظام ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس کے نمائندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اس کی آخری کتاب ہدایت نامہ قرآن پر ایمان لاؤ، خیر ہی خیر ہے، رحمت ہی رحمت ہے ہمارے بھائی بندو. نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ یہ تخت چھوڑنا ہوگا، یہ ملوکیت کا نظام، غیر اللہ کا نظام، رب کی زمین پر اور باطن نظام ہو، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. مسلمان میں دم خم ہو، غیرت و حمیت دینی ہو، برداشت کر ہی نہیں سکتا. لہذا ہوتے ہو گے تم اپنے وقت کی سپر پاور، لیکن ہٹ جاؤ، تخت چھوڑ دو، ہم اس زمین پر اللہ کا دین، اللہ کا نظام قائم کریں گے. اور اگر نہیں چھوڑتے تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی. انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجهالة الى نور الاسلام ومن جور الملوك الى عدل الاسلام. وہاں تو سیدھی سی بات تھی، وہ نکلے ہیں ان علاقوں پر دین قائم کیا جہاں مسلمان تھے ہی نہیں، مسلمان تو لوگ بعد میں ہوئے، اور کتنے بڑے رقبے پر انہوں نے قائم کیا اس دین کی برکات کو دیکھ کر. پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مفہوم کیا ہے، واقعی یہ رسول رحمت، ان کا لایا ہوا نظام عدل، انصاف، انسانی حقوق، انسانی جان کا احترام، امن و امان، کوئی کسی کے تصور حاشیہ خیال میں نہیں تھا کہ ایسا نظام ہو سکتا. ایک ایک شخص کی جان محترم ہے، وہاں کس کی جان؟ وہاں تو صرف رائل فیملی ہے، سارے حقوق اس کے ہیں، باقی تو کیڑے مکوڑے، کوئی حقوق نہیں. کوئی بادشاہ اگر عدل و انصاف بھی کرتا ہو تو یہ ایک غیر معمولی بات ہے. نوشیروان عادل بادشاہ ہو کر بھی عدل و انصاف کرتا ہے، یہ تو ایک نعمت غیر مترقبہ ہو گئی، ورنہ کیا تصور ہے؟ بادشاہ کا کام ہے اپنی حاکمیت کا اختیار پوری طرح کرے، اور عوام کے حقوق ان کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. خون پسینے کی کمائی جس طرح چاہے نچوڑے، جو سفید کرے سیاہ کرے، سیاہ قانون بنائے سفید بنائے، صبح کچھ شام کچھ، عوام کا کام ہے ان کی چاکری کرنا، وہ ایک شاہی خاندان ہے، اس کا حق ہے بس. اب لوگوں کو معلوم ہوا انسانیت کا مطلب کیا ہے. حقوق انسانی کسے کہتے ہیں؟ احترام آدمیت کیا ہے؟ اس دین کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے تھے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ 64 سال سے اللہ نے ہمیں خطہ زمین عطا کر دیا جس میں ہم میجورٹی میں ہیں. میں ایک کنٹراسٹ دکھا رہا ہوں کہ صحابہ نے تو وہاں دین قائم کیا جہاں ابھی کوئی مسلمان تھا بھی نہیں, مسلمان بعد میں بنے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ خطہ زمین دیا جو لیا اسلام کے نام پر دعائیں مانگ کر, اور یہاں پر ہم کسی کے نزدیک 93% اور ایک سروے کے مطابق 96% یہاں کی آبادی مسلمان یا ایھا الذین آمنوا میں شامل ہے. اور اس ملک میں ہم نے جہاں ہماری ہی حکومت ہے, مسلمان ہی حاکم رہے ہیں شروع سے آج تک, با اختیار مسلمان ہیں, میجورٹی ان کی ہے, یہ کہنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم نے, ہماری کوتاہی ہے کہ دین کو قائم نہیں کیا, بلکہ حقیقت یہ کہ ہم نے قائم ہونے ہی نہیں دیا. ہماری ترجیحات میں دین و شریعت ہے ہی نہیں, عوام کی ترجیحات میں ہے نہیں, اور ایک خاص طبقہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے بدقسمتی سے, جسے ہم کہتے ہیں اس معاشرے کی ایلیٹ کلاس, سو کالڈ پڑھے لکھے جدید دانشور, وہ سرے سے اس کے قائل ہی نہیں, وہ تو اس کے مخالف. علماء کے حوالے سے بہت سی باتیں آتی ہیں, وہ ایک کام اپنا کر رہے ہیں العلماء ورثت الانبیاء کے حوالے سے, جو علوم نبوت ان تک نسل بعد نسل پہنچے ہیں, منتقل ہوئے, اس کو آگے پھیلانے کا کام ہو رہا ہے. لیکن اس پہلو سے بہت افسوسناک صورتحال. اگر آئے بھی اس میدان میں تو سیاسی انتخابی الیکشن پالیٹکس میں آئے, ہر کے درکار نمک رفت نمک شد, دو ادھر آیا اس کا حال دیکھ لیا. لیکن یہ غنیمت ہے, یہ میں کئی مرتبہ اپنے خطابات میں عرض کر چکا ہوں, آج ساتھی میسر آئے ہیں تو پھر یادہ کر رہا ہوں, ورنہ لاہور کے ساتھیوں کے سامنے تو بات آئی ہے کہ جامعہ شفیہ میں دیوبندی علماء کا اجلاس تھا, پورے پاکستان کے اکابر دیوبند علماء, تمام دینی مدارس بڑے بڑے جو بھی ہیں ان کے محتمم, اور جو بھی ان کے علماء ہیں اور اکابرین میں شمار ہوتے ہیں, وہ سب کے سب جمع ہوئے تھے, مولانا فضل الرحمان سمیت. کئی دن کے گفتگو کے بعد ان حالات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, تفصیلات بھی ہیں اور بڑی تلخ بھی ہیں بعض, لیکن یہ کہ بہرحال آخر میں جو اعلامیہ برآمد ہوا متفقہ, بہت سے ایشو پر خوب نزاع بھی ہوئے, اختلافات بھی ہوئے, لیکن جو متفقہ اعلامیہ برآمد ہوا وہ بہت تھی, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے خوش آئند. کہ علماء کے طبقے کی طرف سے ایک بات یہ تسلیم کی گئی کہ پاکستان میں اس وقت جو ساری خرابی ہے اور یہاں کا جو زوال ہے, انحطاط ہے اور بدترین دور سے گزر رہا ہے, اس کا اصل سبب ہمارا یہ جرم ہے کہ ہم نے یہاں شریعت کو نافذ نہیں کیا, قوم کا جرم. تو بانی محترم ہمیشہ سے کہتے رہے, استحکام پاکستان کی بنیاد ایک ہی ہے, یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے, اس کا استحکام اور اس کی بقا, اس کی سالمیت اسلام سے وابستہ ہے. اگر اسلام کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہوگا تو یہ غیر مستحکم رہے گا, بحرانوں کا شکار رہے گا, اور ایک مرتبہ تو دو لخت ہو چکا ہے, مزید ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں اس کے. یہ آپ کو معلوم ہے, ان کی فکر بالکل واضح تھی, یہ تسلیم کر لیا گیا کہ حاصل مسئلہ یہ ہے. اور دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ تمام سیاسی اور دینی جماعتیں اور تمام دینی طبقات کی اہم ترین اولین ذمہ داری نفاذ شریعت کے لیے جدوجہد کرنا ہے. اب وہ بحث کہ وہ فرض عین ہے یا فرض عین نہیں ہے, اور فقہ کے یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ, وہ رہ گئی ایک طرف, تو ہے ہی ضمنی بات. اصل ایشو یہ اولین ترجیح, اولین کام, اولین ذمہ داری یہ ہے. کم سے کم تسلیم تو کیا گیا، توجہ تو ہوئی ادھر. اور واقعہ یہ ہے کہ میں اس کو جیسے بیان کرتا ہوں، یہ بہت بڑا جرم ہے ہمارا قومی، اتنا بڑا جرم ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. یہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہاں پر شریعت قائم نہ کرنا کوئی یہ نہیں کہ ہلکے درجے کا گناہ ہے، یہ اللہ سے سیدھی سیدھی بغاوت. اس لیے کہ صورتحال ہماری یہ ہے کہ پروردگار تو نے ہمیں ایک الگ خطہ زمین دے دیا جس میں ہم غالب اکثریت میں ہیں، 96% ہیں، اس میں حکمران بھی ہم ہی مسلمان ہیں، سب کے سب ایک دوسرے سے بڑھ کر مسلمانی کے دعوے کرنے والے. لیکن ہمارا ایک فیصلہ ہے، ہم اس دھرتی پر، زمین بھی تیری ہے، مانتے ہیں مالک تو ہے، ہم نہیں ہیں مالک، لیکن ہم تیرا نظام، تیرا قانون، تیری شریعت قائم ہونے نہیں دیں گے. یہ ہمارا قومی اجتماعی فیصلہ ہے. یہ ہے صورتحال. اس کو معمولی گناہ سمجھائے، معمولی جرم سمجھائے، اور یہی ہے جس کی سزا مل رہی ہے مختلف شکلوں میں. حاکم بھی آئے، ایک کو کہا گیا یہ مسلط ہو گیا ہمارے اوپر زبردستی ڈنڈے کے زور پر، چلیے ٹھیک ہے، ظاہراً ایسے ہی محسوس ہوا جمہوری حکومت پر شبخون مارا گیا، 8 سال مسلط رہا، امریکی ایجنڈے کو نافذ کرتا رہا، اور ہماری ایم ایم اے اس کے ساتھ تعاون کرتی رہی. یہ بھی بدقسمتیوں میں سے بہت بڑی بدقسمتی اس ملک کی. تحفظ حقوق نسواں بل میں بھی ان کا ساتھ دے دیا، اللہ کے غضب کو بھڑکانے کے آخری کام جو ہو سکتا تھا. اور اس کے بعد لیکن اس سے جان چھٹی تو پھر کون آیا؟ سمجھا جا رہا تھا مشرف ہی ہے سارے فساد کی گھڑی، ہٹ جائے گا تو بس سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہو گیا مسئلہ حل. اب عوام کا قیمہ بھی کیا جا رہا ہے، تیل نکالا جا رہا ہے عوامی حکومت کے ذریعے. اور اب تازہ شنید یہ ہے کہ دباؤ کے آگے حکومت گھٹنے ٹیک رہی ہے، شمالی وزیرستان میں بھی حملہ کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہے، فوجی ایکشن. اور اگر یہ ہوا تو یہ ملک و قوم کے خلاف صرف غداری ہے، غداری سے کم نہیں، براہ راست. یہ حملہ شمالی وزیرستان پر نہیں ہوگا، خود پاکستان پر ہوگا، اور پاکستان کو ٹکڑے کرنے کے حوالے سے ہمارا گویا کہ کردار مکمل ہو جائے گا، اپنے ہاتھوں ٹکڑے کرنے. یہ ہے، یہ سب اب عذاب کی شکلیں ہیں. اب کیا کیا عذاب آنے ہیں؟ اب اصولی بات تو یہ ہے کہ اسی لیے ہم نے توبہ کی پکار کی بات کی تھی، یہ پیغام قوم تک پہنچایا تھا، کوشش کی تھی. پیغام کو پہنچانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم پیغام کو خود اچھی طرح سمجھ بھی لیں. سمجھنا ہماری ذمہ داری. بار کیف ہم نے پہنچایا کہ اللہ کی سنت تو یہ کہ قوم اجتماعی توبہ کرتی ہے تو اس کے حالات پھر بدل دیے جاتے ہیں. اجتماعی توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 100% توبہ کر لیں گے، ایک قابل ذکر تعداد. وہ سنت برقرار ہے، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمہ پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، تو معاملہ ہوگا. لیکن بہرحال اللہ کو ابھی کیا منظور ہے، کتنی اور مہلت دینی ہے، کچھ مخلص لوگوں کی قربانیاں شاید انہی کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لاج رکھ لے گا، ادر وائز پاکستان کے بچنے کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی جس طرف ہم جا رہے ہیں. اور یہ ہے ہمارے ہی اپنے جرائم کی سزا. بہر کیف یہ ہے، اس وقت تو ٹائم بھی ختم ہو گیا، 1:30 بجے ہمیں مکمل کرنا ہے. یہ پیغام جو ہے اصل میں تو ہم دے رہے ہیں، میں رفقائے تنظیم کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اصلاً یہ پیغام، تنظیم کا پیغام، تنظیم کی دعوت، اپنے دینی فرائض کی ادائیگی، اور انہی میں ایک اہم فریضہ اقامت دین جس کے لیے جماعتی جد و جہد لازم ہے، یہ اصلاً کس لیے ہے؟ رب کو راضی کر کے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے. لیکن دنیا میں بھی اگر مسلمانوں کے لیے کوئی کامیابی کا راستہ ہے، کوئی بچاؤ کا راستہ ہے، تو وہ اسی میں ہے. یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں یہاں پر. لیکن ہماری پرائرٹی نمبر ون, اصلاً ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں, تم کیا سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو, مسلمان ہیں؟ مسلمان والدین کے گھر پیدا ہو گئے, مسلمانوں والے نام ہیں, باقی کوئی چیز اسلامی نہیں. وضع میں تم نصارا تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود, اور اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں ہیں, اللہ سے خود بغاوت کر رہے ہو, باغیوں کی صفوں میں کھڑے ہو اور کہتے ہوئے کہ جنت میں ہماری سیٹ ریزرو ہے. اپنی عقل کا ماتم کرو, قرآن پڑھو, رب کا پیغام وہ کیا کہہ رہا ہے. اصل تو ہمارا پیغام یہ ہے, اپنے عمل ٹھیک کرو, اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا کرو, غلبہ اقامت دین کی دلی جدوجہد, اجتماعی جدوجہد میں شریک ہو جاؤ, تاکہ اللہ کے ہاں عذر پیش کر سکو کہ پروردگار ہم نے اپنی سی کوشش کی تھی جو آخرت میں کام آ سکے. اصل پیغام یہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہی دین کا پیغام ہے, یہی رب کا پیغام ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.